فکر علی ہے زندگی، فکر علی ہے روشنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام: نحن شجرۃ النبوۃ ومحط الرسالۃ ومختلف الملائکۃ ومعادن العلم وینابع الحکم ینابع الحکم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شجرۂ نبوت ہیں، رسالت ہمارے یہاں سے آغاز ہوئی، ملائکہ ہمارے یہاں اترتے ہیں، ہم علم کے معدن، علوم کے معدن اور حکمتوں کے سرچشمے ہیں۔ ہماری گفتگو الحمدللہ آج آٹھویں نشست میں ہو رہی ہے، اور تفسیر موضوع یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے اس آٹھویں گفتگو اور آٹھویں نشست میں ہم اپنے تیسرے موضوع کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت نہج البلاغہ کی روشنی میں سے عبارت ہے، اور اس کی ابتدائی گفتگو ہم گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں جو موجودین ہیں یا شرکا ہیں وہ ذوق شوق سے آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جذبے جو ہیں وہ مان پڑنے لگتے ہیں، اور جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک نیچرل پروسیس کے تحت جو ہے وہ تعداد جو ہے کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے، ممکن ہے کہ آپ کو خطیب کی زبان سے یا اس کے طریقۂ تدریس سے آپ کو اعتراض موجود ہو یا آپ کی تشنگی دور نہ ہو رہی ہو، لیکن یہ بات عدم من الشمس ہے کہ جس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، جو موضوعات ہیں، یہ جو ہمارا مصدر ہے نہج البلاغہ، اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ خطیب اور متکلم کے حوالے سے اعتراض موجود ہو گئی، یہ تشنیر ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، اس میں گفتگو موجود ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ جو ہم نے موضوعاتی سلسلہ شروع کیا ہے اس میں 13 نشستیں ہیں، جس میں سے آج ہماری آٹھویں نشست ہے، اور تقریباً 5 نشستیں ہماری اور باقی ہیں۔ اس بنا پر ان موضوعات کی تکمیل کے بعد آپ کے سامنے ایک خلاصہ آ جائے گا ان موضوعات سے متعلق، والا خود نہج البلاغہ میں ان موضوعات پر اس سے زیادہ کام ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ہر موضوع کو نہج البلاغہ کی کامل شرح کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پھر ہمارے لیے یہ 13 جلسے بہت کم ہوں، شاید ایک موضوع پہ 13 جلسے بھی جو ہیں، یعنی 13 نشستیں بھی ناکافی ہوں۔ لیکن چونکہ پہلا کورس تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس خوبصورت کام کا آغاز ہو جائے، چنانچہ اس کا آغاز کیا ہے۔ جو حضرات کوشش یہ کریں کہ یہ نہج البلاغہ جو آپ کے پاس ہے، یہ جو بھی نہج البلاغہ ہے، جہاں پر بھی آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ توحید کی بات ہوئی ہے تو پین سے یہاں پہ ایک اشارہ کر کے اور اس کو اس کا عنوان جو ہے وہ لکھ دیا جائے کہ جناب یہ پیراگراف توحید سے متعلق ہے، یہ پیراگراف جو ہے وہ امامت سے متعلق ہے، یہ پیراگراف جو ہے وہ فلاں موضوع سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ جب بھی نہج البلاغہ کھولیں گے تو آپ کے سامنے موضوعات آ جائیں گے۔ آپ نے ایک دفعہ خطبہ پڑھا اور آپ نے جو ہے اس کو نوٹ نہیں کیا، اس کے عناوین کو، اس کے ٹاپکس کو، پھر آپ کو اسی موضوع کو یا اسی سطر کو، اسی پیراگراف کو ڈھونڈنے میں وقت درکار ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی سے مثال کے طور پر اس موضوع کو، مثال کے طور پہ مثلا یہ موضوع، یہ پیراگراف ہے، اس میں دو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، تو یہاں پر ایک نمبر، یہاں ایک نمبر ڈالیں، یہاں ایک نمبر ڈالیں۔ موضوع نمبر ایک توحید سے متعلق، امامت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، قیامت سے متعلق، خود آپ کے پاس خود بخود ایک شسترفتہ شکل آ جائے گی اس کی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جو ہماری گزشتہ درس میں ہماری ایک بہن نے اپنی محنت ہمیں کر کے دکھائی تھی، اور جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر ان دروس کو لکھ لیا جائے تو اس کو بعد میں کتابی شکل میں ہم انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس کو شائع کریں گے۔ تو ہماری ایک بہن نے لکھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کی تصحیح کر کے، کیونکہ تصحیح ضروری ہے، اور تصحیح کے بغیر جو ہے اس کو چھاپنا اور پرنٹ کرانا جو ہے وہ بھی ایک ظلم ہے۔ بازار میں جو آپ کتابیں دیکھتے ہیں، جو مختلف مقررین کی مجالس کا مجموعہ ہوتی ہیں، وہ بعینی چھاپ دیا جاتا ہے۔ خود علامہ عقیل غربی صاحب ایک دفعہ گلہ فرما رہے تھے، انہوں نے اپنی کتاب دکھائی مجالس کی، کہہ لیں گے یہ ہماری مجالس کی کتاب ہے، اور کہہ لیں گے جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے، خجالت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں قبلہ؟ اور بھی احباب تھے، میں تو جانتا تھا کہ، کیونکہ میں تقریباً یوں کہوں کہ شاید 1990 سے اس قسم کے کاموں میں مصروف ہوں، شاید اس سے پہلے بھی، یعنی تصنیف و تالیف کے کاموں میں، تو مجھے اندازہ تھا، کیونکہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہم نے مولانا جان علی کاظمی صاحب کی تقاریر کا مجموعہ ہم نے شائع کیا تھا، تربیت اولاد کامیابی کے راز، یہ کیسٹ سے اتار کر اس کی تصحیح کر کے پھر اس کو چھاپ دیتے۔ تو کہہ لیں گے کہ دیکھیے ممبر کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور کتاب کی زبان اور اس کو اسلوب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اس نے مثال کے طور پر ایک بات خطیب کہہ رہا ہے اور خطیب کہتے کہتے اچانک اس کے سامنے ایک اور جملہ آتا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ اس جملے کو کاٹ دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور پھر اگلا جملہ کہتا ہے۔ وہ بعین ہی اسی طریقے سے کتاب چھاپنے والے نے اپنے مادی منافع کے پیش نظر اس کتاب کو چھاپ دیا، یعنی وہی انداز بالکل، حالانکہ یہ انتہائی قبیح انداز ہے، اور یعنی ایک غیر مناسب انداز ہے کہ آپ کسی بھی عالم کی، کسی بھی ذاکر کی، کسی بھی متکلم کی بات کو اسی طرح اٹھا کے چھاپ دیں۔ نقل کرنا کچھ اور ہے لیکن اس کو چھاپنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں گی تو اکثر بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہیں کہ اس میں اردو جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہے، بلکہ شاید تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں، مسامحتاً سخت کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی نہیں ہے بلکہ شاید ان کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ نہج البلاغہ کو اپنی اردو کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی اردو کو نہج البلاغہ کی اردو کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کریں، آپ کی قومی زبان ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا املا غلط ہو گیا ہے، ہمارا رسم الخط غلط ہو گیا ہے، ہم عموماً کو عین سے نہیں لکھتے، الف سے لکھتے ہیں عموماً۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں اردو ادب سے محو ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی جتنی خدمت ملت تشیع نے کی ہے، اگر کسی سے زیادہ نہیں کی تو کسی سے کم بھی نہیں کی، اور صرف اردو ادب نہیں، عربی ادب میں، فارسی ادب میں اہل تشیع نے جو خدمات انجام دی ہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام نے جو خدمات انجام دی ہے، اس میں اردو ادب کا، لہذا اردو ادب جو ہے وہ آپ کو شائستگی سے در حقیقت آشنا کرے گا. تو وہ بچے کے جو سوچنا شروع کر دیتے ہوں, دیکھتے ہیں کہ مثلا خلش کسے کہتے ہیں اور غم و اندوہ کسے کہتے ہیں اور ملال کسے کہتے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی اردو کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, معنی پتہ ہونا چاہیے, سادے الفاظ میں گفتگو ہونی چاہیے, لیکن جب ایک علمی چیز یادگار چیز ہوتی ہے تو اس کو ادبی شکل میں, شستہ رفتہ شکل میں, صاف ستھری شکل میں آنا چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. جب بھی ہم نے گزشتہ درس میں اہل بیت سے متعلق کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اہل بیت سے متعلق اہل سنت کی کتابوں سے, ان کے اقوال اور ان کی کتابوں کا حوالے دیے یہ ثابت کیا کہ یہاں پہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. اکثر اہل سنت اہل بیت سے مراد صرف پنجتن کو لیتے ہیں, یعنی رسول اللہ, حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن, امام حسین. لیکن جب بھی ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں چاردہ معصومین علیہم السلام یعنی بارہ امام اور دو متبرک ہستی یعنی رسول اللہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں شامل ہیں, چاردہ معصومین. ہمارے نزدیک اہل بیت کا موضوع بہت ہی واضح ہے, اور جب بھی ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو اس میں چاردہ معصومین علیہ السلام شامل ہو جاتے ہیں. قبل اس کے کہ میں نہج البلاغہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں, جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے کہ جو خلیفہ اول کے سامنے مسجد نبوی میں مہاجر انصار کے سامنے آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرما, جس کو خطبہ فدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ خطبہ اس قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس پہ تقریباً کوئی 8-10 مجلسیں ہم پڑھ چکے ہیں اس خطبے کی تشریح میں, وہ سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کا ایک حصہ فدق سے متعلق ہوا, الا پورا خطبہ فدق کے متعلق نہیں ہے, بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی علمیت, عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے ایک حصے میں آپ فلسفہ احکام اسلامی کو بیان کر رہی ہیں کہ احکام اسلامی کے نماز, روزہ, زکوٰۃ, ولایت, امامت, ان سب کے کیا فلسفے ہیں. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, پس اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں شرک سے پاکیزہ کرے. نماز اس لیے, زکوٰۃ اس لیے, روزہ اس لیے, حج اس لیے, عدل و انصاف اس لیے, جہاد اس لیے, صبر اس لیے, امر بالمعروف یعنی نیکیوں کو حکم دینا اس لیے, والدین سے نیکی, صلہ رحم, قصاص, نذر اور نذر کو وفا پورا کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, شراب سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے, تہمت لگانے سے کیوں بچو, چوری سے کیوں اپنے دامن کو بچاؤ, اور بہت ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی. یہ چیدہ چیدہ یعنی اس حصے میں 11 فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے. اس میں فرماتی ہیں فجعل اللہ اطاعتنا نظاما للملہ, اللہ تعالی نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو ملت اسلام کے لیے نظام بنایا ہے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے اور امن و امان کا ایک وسیلہ قرار دیا ہے. یہاں پر اہل بیت کی معرفی کرا رہی ہیں, اہل بیت کی شناخت کرا رہی ہیں, اہل بیت کو پہچانوا رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. فرماتی ہیں کہ دو چیزیں ہیں اہل بیت سے, یا ان کی اطاعت ہے یا ان کی امامت ہے. یہاں پر محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا, شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقیدت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہا یہ سب عنوانات ان دو کے ذیل میں آ جاتے ہیں, یا امامت کے ذیل میں آ جائیں گے یا اطاعت کے ذیل میں آ جائیں گے. میں شیعہ ہوں، میں عقیدت مند ہوں، میں مادمی ہوں، میں عزادار ہوں، میں فلاں ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں حبدار ہوں، میں خادم ہوں درگاہ کا، میں نوکر ہوں، میں چاکر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بہت سارے عنوانات آپ کو مل جائیں گے. ان سب یہ فرعی حیثیت کے ہیں. فرعی حیثیت دیکھیے، ایک اصلی شاہراہ ہوتی ہے، ایک فرعی شاہراہ ہوتی ہے. فرعی فرا سے یعنی شاخ، یعنی برانچ، یعنی ایک اصلی شاہراہ جو آپ کو آپ کے اصل مقصد تک پہنچائے گی. اگر آپ گلیوں میں چلے جائیں گے تو آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. یہ فرعی کہلاتی ہیں، یہ گلیاں ہیں فرعی ہیں، یعنی یہ اصل راستہ نہیں. اصل راستہ وہی ہے جو صراط مستقیم ہے. جناب فاطمۃ الزہرا فرما رہی ہیں، دیکھو اہل بیت سے متعلق بحث کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ فرعی چیزوں میں مت کھو جاؤ. اصلی راستے کو، ہائی وے کو، شاہراہ کو، مین روڈ کو، جس کو اردو مثلا آسان زبان میں کہوں، اس کو سامنے رکھو. یہ ہائی وے جو ہے، یہ راستہ، یہ شاہراہ جو ہے، یہ تمہیں مقصد تک پہنچائے گی، اور وہ ہے امامت و اطاعت اہل بیت علیہم السلام. یعنی کہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ ان افراد کے سامنے، اس ماحول میں کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا کا مسلم حق دینے کے لیے راضی نہیں ہیں. خلافہ کا خلفاء کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ مال و دولت ورثے میں چھوڑ کے نہیں جاتے. وہاں بھی جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی ہیں. مہاجر و انصار مسجد نبوی موجود ہیں. تقریباً یہ خطبہ اگر اس کو سے پڑھا جائے تو تقریباً گھنٹہ، کم سے کم گھنٹہ لگتا ہے اس کو، کم سے کم گھنٹہ لگتا ہے اس کو، کم و بیش. وہاں پہ آگے جناب فاطمہ زہرا امامت کو اور کس پیرا میں بیان فرما رہی ہیں؟ اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہاری طہارت کا ذریعہ قرار دیا. کہاں سے؟ اللہ سے شروع کیا. اور خطبے کا آغاز اگر میں آپ کو صرف اشارہ کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ خطبے کا آغاز کس طرح ہوا ہے اور لما اجمع ابو بکر على منع فاطمہ فدک وبلغها ذلك فدخلت علیہ. جب جناب ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا کو فدک نہ دینے کا اعلان کیا اور یہ خبر ان تک پہنچی تو آپ مسجد میں داخل ہوئیں اور فرمایا الحمد للہ علامہ انعمہ ولہ الشکر علامہ الحمہ والثناء بما قدمہ. اور پھر پورا ہے کہ یہاں سے انہوں نے خطبہ ارشاد جاتے ہی اپنے حق کا سوال نہیں کیا ہے. حمد و ثنا، رسول اللہ کی حالت، ایمان، جہاد، حضرت علی کے فضائل، اور پھر اس ضمن میں آپ نے کلام کیا ہے، بحث کی ہے علمی، وہاں پر دلائل دی ہیں آیات و قرآن سے. وہاں پر ابتدائی بالکل حصے میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امر و نہی کا حکم دیا، اور پھر آگے آتی ہیں کہ ایمان کو تمہارے لیے اس چیز کا ذریعہ قرار دیا، نماز اس لیے ہے، زکوٰۃ اس لیے ہے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا، حج اس لیے واجب ہے، عدل کا حکم اس لیے ہے، اور آٹھواں نکتا و اطاعتنا نظام العلم اللہ، ہماری اطاعت کو، ہم اہل بیت کی اطاعتنا، یہ نہیں کہا کہ اطاعت بعلی یا اطاعت مثلا میرے شوہر کی اطاعت کو، نہیں کہا کہ اطاعتنا، نہ یعنی ہم، ہماری اطاعت کو، اطاعتی میری اطاعت، اطاعتنا یعنی ہماری اطاعت کو نظاماً للملہ، نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ امامت، فرماتی امامتنا امانًا للفرقہ، اور امامت جو ہے وہ کس لیے؟ تاکہ امت کو تفرقہ سے بچایا جائے. بس جناب زہرا فرما رہی کہ یہ جتنے موضوعات ہیں سب ان دو کے ذیل میں ہیں. دو چیزوں کا ہمیشہ اہل بیت سے یاد رکھنا، محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، لیکن جو چیز اہمیت کے حامل ہے وہ اطاعت ہے اور نظام اہل بیت کی پیروی ہے. اطاعتنا، ہماری اطاعت یعنی پیروی. خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر، اگر مجھے اس وقت یاد ہو، درود بھیجے محمد والے محمد پر، کہ وہاں پر بھی امیر المومنین نے امت کے چار حق امام کی گردن پر اور امامت کے چار حق امت کی گردن پر بیان فرمائے ہیں کہ امام پر کیا حق ہے امت کا؟ چار، یہ کام کرے امام، ہادی اور رہنما. امت کیا کام کرے امام کے لیے؟ یعنی دونوں طرف ہے نظریہ امامت اور امت، دو طرفہ ہے نظریہ امامت. صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ نظریہ امامت یہ ہے کہ ہم امام کے لیے کام کر رہے ہیں، امام ہمارے لیے کام کر رہے، دو طرفہ. مثال کے طور پر اگر یہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو امام نہیں کہا جائے گا، فرادہ نماز پڑھنے والے کو امام نہیں کہا جائے گا. امام کون ہوتا ہے؟ جس کے پیچھے معموم ہوں، اقتدا کرنے والے ہوں. اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا کوئی امام نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ معمومین ہے. نہیں، کب معمومین کا لقب دیا جائے گا؟ کہ جب ان کے سامنے ایک امام ہو. امام اپنے معمومین کی نسبت امام ہوتا ہے اور معموم اپنے امام کی نسبت سے معموم ہوتا ہے. اس بنا پر دو طرف تعلقات ہیں. درود بھیجی محمد وال محمد. تو وہاں پر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، بظاہر ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے 42 تھا یا 32 تھا، ایک اور درود بھیجی محمد وال محمد. جی خطبہ نمبر 32، اس میں 34 ہے لیکن 32 ہوگا، اس میں بھی دیکھ لیتے کنفرم ہو جائے. 32 وہاں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے. اس میں بظاہر 31 32، جی اس میں نمبر، اس میں 34 ہی ہے، صفحہ نمبر 50 پہ ہے. اے لوگوں، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پہ حق ہے. میری گردن پہ تمہارے اور تمہاری گردن پہ میرے. تمہارا مجھ پہ حق یہ ہے کہ تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں، سعادت دنیا اور آخرت یعنی خیر خواہی ہے. بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں. دو، تین، تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ بنو. اور چار، تمہیں تہذیب سکھاؤں کہ تم اس پہ عمل کرو. اس کو فرماتے ہیں اور تم پر میرا حق یہ ہے، تم پر یعنی تمہارے کرنے، یہ امام کے کرنے کے کام ہے جو امت کے لیے انجام دے. لیکن اب امت کیا کام کرے اپنے امام کے لیے؟ پہلا، تم پر میرا حق یہ کہ بیعت کے ذمہ داریوں کو پورا کرو. اب یہ پوری بحث ہے، بیعت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، بیعت کرنا کیا ہوتا ہے، بیعت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. اور سامنے و پشت خیر خواہی کرو، یعنی جب امام موجود ہو یا غائب ہو امام کے خیر خواہ رہو. دو، تین، جب بلاؤں تو میری صدا پہ لبیک کہو. جب امام بلائے، حکم دے تو اس پہ لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دو تو اس کی تعمیل کرو. یہ خطبہ نمبر 34 ہے. امیر المومنین یہاں پہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کرنے کے کام. یہاں پر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ اطاعتنا نظام، اطاعت ہماری نظام ملت اسلامیہ ہے، اور ہماری امامت جو ہے وہ تفرقے سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے ایک تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے، امانن للفرقہ. اس بنا پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم اہل بیت علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں، خواہ ان کی علمی گفتگو ہو، مقام و منزلت ہو، ان کا جہاد ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب ان کی اطاعت کے ذیل میں ہونا چاہیے۔ ہم اہل بیت کے کتنے ہی قصیدے کیوں نہ پڑھ لیں، کتنی ہی عظمتیں کیوں نہ بیان کر دیں، لیکن اگر ہم ان کی اطاعت کی منزل پہ نہیں ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس وقت کام آئیں گی کہ جب انسان اہل بیت کے ساتھ ہو، ان کی راہ پر ہو، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہو۔ اس موضوع پہ ہم چار محور پہ گفتگو کریں گے۔ پہلا یہ کہ اہل بیت کا علمی اور معنوی یا روحانی مقام، دو امامت و رہبری، تین امامت کے لیے اہل بیت کی اولویت اور ان کا احق ہونا، اور چار رسول اللہ کے بعد اس امامت کے حصول کے لیے کیوں اہل بیت خصوصاً مولا کائنات سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ چار موضوعات ہیں۔ چنانچہ ان چار موضوع پہ ہمیں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کو یعنی اس گفتگو کے آغاز میں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، جس کو پہلے میں نے آپ کے سامنے خطبہ نمبر 42 کے ذیل میں فرمایا کہ اطاعت اہل بیت کی، ریپیٹ کروں، چار محور ہیں ہماری اس موضوع سے، اہل بیت نہج البلاغہ کی روشنی میں چار محور ہیں۔ ایک علمی اور روحانی مقام اہل بیت، اہل بیت کا علمی اور روحانی مقام، دو امامت و رہبری، تین حق امامت کے لیے حق اولویت، چار دلائل سکوت، خاموشی کے دلائل کیا تھے اہل بیت کے۔ اس میں ابتدائی کلام میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ مصطفیٰ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے استفاء قرار دیا، مصطفیٰ یعنی جنہیں چن لیا ہو، برگزیدہ انتخاب کر لیا ہو۔ آپ انسان کو دیکھتے ہیں بازار میں، ہماری خواہران بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی اس وقت تائید کریں گی، مزہ حضرات بھی جاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ٹھیلے پر سبزی پڑی ہے، کوئی پھل پڑا ہے، اور اس میں اچھے اور برے تمام چیزیں موجود ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے چنتے ہیں، صاف ستھری، اچھی، تر و تازہ، جو گلی سڑی نہیں ہو، داغدار نہیں ہو، بدبودار نہیں ہو، صحیح سالم ہو، رسیدہ اور پکی ہوئی ہوں، ان کو لیتے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ نے اٹھا لیا اس کو کہیں گے آپ کو آپ نے چن لیا ہے، اس کو استفاء یا مصطفیٰ یا برگزیدہ نہیں کہیں گے۔ یہ مثلا یہ ٹماٹر، یہ پیاز، یہ آلو، یہ چیز آپ نے ان کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے استفاء یا برگزیدہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مادی چیزیں ہیں۔ ہمیشہ استفاء قرار دینا، مصطفیٰ کسی کو بنانا، برگزیدہ کرنا کسی پر، کسی کو چننا، فوقیت دینا، یہ انسانی کردار اور صفات کی وجہ سے ہے، نام و نسب کی وجہ سے نہیں ہے، علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، زبان کی وجہ سے نہیں ہے، رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ باتقوا ہے، یعنی کردار، یعنی صفات۔ اہل بیت علیہم السلام اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں کہ جنہیں اللہ نے خود چنا ہے، اور ان کا یہ چننا، ان کا یہ چنا جانا ان کی روحانی اور معنوی شائستگی، ان کے مقام یقین اور عصمت پر پہنچنے کی ایک دلیل ہے۔ یعنی وہ کردار کے اس مرحلے پر تھے، اخلاق کی اس اعلیٰ منزل پہ فائز تھے، بندگی اور عبودیت الہی کے اس روشن افق پہ موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ اور یہ چننا اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم الہی کی روشنی میں جناب فاطمۃ الزہرا کی ایک زیارت ہے کہ جو ایام ہفتہ میں 7 دن جو اہل بیت کے نام سے منسوب ہیں، مثلا جمعے کے دن امام زمانہ سے، ہفتہ کے دن رسول اللہ سے، اتوار کا دن امام علی اور جناب فاطمہ زہرا سے، پیر کا دن امام حسن امام حسین سے، پھر منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، وہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی 2 چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں۔ وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکی، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا، کہ اللہ نے آپ کو خلقت سے پہلے چن لیا تھا۔ کیوں؟ لما وجدکی صابرتن، کیونکہ اللہ نے آپ کو صابر پایا، مقام عمل میں آپ کو صابر دیکھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو، وہاں پہ ان ہستیوں کو چنا ہے۔ تو یہ مقام عصمت جناب فاطمہ الزہرا ہوں یا مقام اہل بیت ہوں، یہ سب عالم خلقت سے پہلے ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بندگی اور صفات اور عبودیت اور کردار اور اخلاق اور یقین اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو چنا ہے۔ اب یہ پوری، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیوں خدا نے وہاں پہ چنا، اس کے کیا نتائج تھے یا اس کے اثرات کیا تھے، کیوں ہمیں نہیں بنایا؟ بھائی اگر خدا عادل ہے تو میں اعتراض کروں، خدا تو نے مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، مجھے امام کیوں نہیں بنایا؟ ایک انسان سوال کر سکتا ہے، تو وہاں پہ اس کا جواب دیا جائے گا اس منزل میں اور اس فضا میں جا کر، عالم خلقت سے پہلے کیوں خدا نے چنا، اس کی پھر دلیل موجود ہے۔ وہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق میں صرف اتنا ہی رکھتا ہوں، لہذا یہ بات یاد رکھیں وہ عباد اللہ ہیں۔ یہاں پر آج کل ایک بحث بہت عام ہے، اور چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں لہذا چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں، ایک مقصر کی اور ایک غالی کی۔ غالی اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو ائمہ کے زمانے میں موجود رہے ہیں، خصوصاً ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں غالی موجود تھے، اور اس پہ پوری ایک میں نے مجلس بھی پڑھی تھی، اور بالکل شواہد تاریخی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ائمہ کے خصوصاً ہمارے چھٹے امام کے، کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، ان کے ساتھ مسافہ نہیں کرو، ان سے نشست برخاست نہیں رکھو، یہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کی، بدترین مخلوق ہیں، یہ تمہارے نوجوانوں کو خراب کر دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک غالی ہے، یہ ہٹ درم، ضدی، ایک نمبر کے بحثی ہے، اور یہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اہل بیت پر جھوٹ باندھنے سے ذرہ برابر نہیں کترتے، جھجکتے نہیں ہیں، فوراً ایک حدیث گڑھ دیں گے، فوراً امام نے یہ کہا ہے، امام نے یہ کہا ہے، جو کتاب ان کے نزدیک معتبر ہے اس کا حوالہ دیں گے، جو پہلے سے معتبر شدہ کتابیں ہیں علماء امامیہ کے نزدیک ملت جعفریہ میں، اس کی بات نہیں کریں گے۔ ایک یہ گروہ ہے، ایک ان کے مقابلے میں مقصر، مقصر کہتے ہیں کم کرنے والے کو۔ اب یہ جو ہے آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو غالی کہتا ہے، اور غالی جو ہے وہ دوسرے کو مقصر کہتا ہے، یہ بھی ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ نہ ہر انسان غالی ہے، نہ ہر انسان مقصر ہے۔ یہاں پر امیر المومنین کے قول نقل کر رہا ہوں کہ جس کو امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت کے متعلق جو ہے وہ معتدل رویہ اختیار کرو، عقیدہ تمہارا بالکل وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت کے مطابق ہو۔ خطبہ نمبر 125، اور اس میں صفحہ نمبر 138 پر یاد رکھو، 138، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، میرے بارے میں یعنی امیر المومنین علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی مقام اہل بیت. دیکھیے کہیں پر حضرت علی علیہ السلام نے صرف اپنے ذاتی فضائل کو بعض اوقات بیان کیا ہے، ذاتی علمیت کو بیان کیا ہے، اپنے مناقب کو بیان کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں پر اطاعت کی بات آتی ہے، ہلاکت کی بات آتی ہے، سعادت کی بات آتی ہے، نجات کی بات آتی ہے، تو وہاں پر حضرت علی بظاہر مراد ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ حکم تمام اہل بیت کے لیے جاری و ساری ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا اطاعتنا ہماری اطاعت کو، امامتنا ہماری امامت کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا امام ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ حکم امامت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. فرماتے ہیں میرے بارے میں سیہلکو فی صنفان سا، یعنی بہت جلد بہت جلد ایک ایسا گروہ آنے والا ہے میرے بارے میں عقیدہ رکھنے والا، دو قسم کے لوگ ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک حد سے زیادہ چاہنے والے، حد سے زیادہ چاہنے والے، محب مفرط، محب مفرط یعنی حد سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے والا. دوسرا کیا ہے؟ اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے. دوسرے الفاظ میں کو ایک غالی اور دوسرا مقصر، یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. ایک محب مفرد یذهب به الحب الى غیر الحق، اس کی مجھ سے محبت اس کو حق کے علاوہ کہیں اور لے جائے گی. اتنا دیوانہ ہو جائے گا، اتنا پاگل ہو جائے گا، اتنا آپے سے باہر ہو جائے گا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے بڑھ کر شیعہ بن جائے گا. ومبغض مفرد، اور وہ بغض رکھنے والا، افراد کرنے والا. فرماتے ہیں میرے مرتبے میں کمی کرنے والا، مجھ سے دشمنی رکھنے والا، وہ بھی افراد کا شکار ہے، وہ بھی بے راہ، اس کی جو اناج ہے اس کا، وہ حق سے اسے دور کر دے گا. وہ خیر الناس، فرماتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر، کون حق پر ہے؟ وہ خیر الناس، میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے. تم اسی راہ پہ جمے رہو اور اس بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ. گروہ آپ کو نظر آئیں گے، بڑے گروہ کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ وہ خیر الناس فی حال انمت الاوسط فعظموه، تمہیں چاہیے کہ اس متوسط گروہ کے ساتھ نہ افراد نہ تفرید، نہ محبت میں تفرید اور افراد، نہ علی کے فضائل میں افراد و تفرید، دونوں صورتوں میں. اور اس بڑے گروہ کے ساتھ تم لگ جاؤ، اور یہی گروہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. یہاں پر امیر المومنین نے واضح طور پر دونوں انداز سے دونوں نظریوں کو بیان کرے، نہ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ کہ علی کو اللہ اور خدا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگو، نہ جو ہے وہ حد سے زیادہ گھٹا دو. جو مقام اہل بیت ہے، جو عظمت اہل بیت ہے، جو فضیلت اہل بیت ہے، اس کو بیان کرو. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم اہل بیت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ مستند کتابوں کی طرف رجوع کریں، مستند کتابوں کی طرف. کتابیں آپ کو بازار میں مل جائیں گی، مثال کے طور پر اکثر روایت کہاں سے پیچھے، صحیفہ کربلا. بھائی صحیفہ کربلا کون سی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے، کہاں سے نقل کیا گیا ہے؟ یا تو انسان اتنا محقق ہو کہ جو ایڈریس دیا ہے جا کے کتاب خانے سے کتاب نکالے اور دیکھے آیا صحیح لکھا یا نہیں لکھا. یہ کتاب اسلام کی بہت سی ایسی کتابیں غالی حضرت پیش کرتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. کتاب کا جو وجود ہے صرف ان کے ذہن میں ہے، کہیں ہے ہی نہیں، اختراع کی ہوئی ہے، مصنوعی کتاب ہے ان کی، ایجاد کی ہوئی ہے. نہیں، ہمیشہ مستند کتابوں کو، مستند اقوال کی طرف رجوع کریں تاکہ حق و حقیقت اہل بیت آپ کو معلوم ہو سکے. اب یہاں پر مولا کائنات نے دونوں گروپ کو، دونوں نظریوں کو بیان کیا ہے. ایک محب ہے جو مفرط ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور دوسرا مبغض ہے وہ بھی مفرط ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے، حد پہ نہیں رہتا، اہل بیت کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ چار محور جو ہم نے بیان کی، تو سب سے پہلا عنوان ہم لیتے ہیں وہ ہے اہل بیت کا علمی اور روحانی مقام۔ مولا کائنات خطبہ نمبر 2، خطبہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اب خطبہ نمبر جو بھی بڑا ہے لہذا اس کو یہاں پہ میں نشان نہیں لگا سکا ہوں، کہ ایک سیکنڈ، وہم موز و سر رہی و لجا و ام رہی، صحیح یہاں پہ ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 25 پہ۔ صفحہ نمبر 25 پہ اہل بیت سے متعلق کئی صفات کو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے، وہ خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق، انہوں نے فسق و فجور کی کاش کی، غفلت و فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جن لوگوں پر ان کے احسانات جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ دین کی بنیاد، یقین کے ستون ہیں، آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر بھی مولا کائنات نے دیکھا، جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کو ان کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے، آگے مت بڑھو، اہل بیت کے نقش قدم پہ چلو، اور جو ان سے پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں پیچھے نہیں، اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے۔ امام حسین کو کیا کہا ہے؟ کشتی نجات، کوئی اگر کشتی سے آگے چلے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، نہیں کشتی سے پیچھے رہنے، کشتی میں رہو، کشتی کے ساتھ، کشتی میں رہو یعنی کشتی کے ساتھ ہو، پھر کشتی میں رہتے ہوئے تم ہر وہ کام کرو جو کشتی کے سفر سے منافی نہیں رکھتا، منافات نہیں رکھتا، وہ تمہارا عمل صحیح کہلائے گا۔ لیکن اگر تم کشتی میں رہ کر ایسے کام کرو کہ جو تمہارے سفر کو، دوسرے مسافروں کے سفر کو نقصان پہنچائے، تو یہ سفر اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پلٹ کے آنا چاہیے، پیچھے رہ گئے ان کو آگے ملنا چاہیے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں، اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا، کہ یہاں پر امیر المومنین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی تقریباً میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 10-12 صفات ہوں گی اہل بیت علیہ السلام کے، ہم موضع و رسالہ 1، ولا جاؤ امر ہی 2، غائب تو علم ہی 3، وہ موئلو 4، وکہوف کتب ہی 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 18 صفات یہاں پر امیر المومنین نے اہل بیت علیہ السلام کی بیان فرمائی ہیں۔ جی یہی خطبہ جو ابھی پڑھا ہے میں نے، جی صفحہ نمبر 25 پہ، اس پہ فرماتے ہیں کہ وہم موضع السر، ہی موضع یعنی جگہ کو کہا جاتا ہے، سر اسرار، اسرار اس کی جمع ہے، سر یعنی راز، وہ خدا کے امین ہیں، یعنی خدا کے رازوں کے امین ہیں، خدا کے امین، خدا کوئی ایسی چیز نہیں، خدائی رازوں کے امین ہیں، توحید کے امین ہیں، یعنی یہ ان کا علمی مقام بیان فرما رہے ہیں مولا کائنات. اہل بیت کون ہیں؟ موضع سر رہی، سر رہی نے اللہ کے اسرار کے امانت دار ہیں، ایک یہ ان کا علمی مقام ہے، ایک. دو، وَلَجَأُ أَمْرِهِ، لجا جیسا آپ کہتے ہیں نا ملجا، ملجا و ماوا، ملجا ماوا استعمال کیا جاتا ہے یتیموں کے، ملجا ماوا رسول اللہ کے نعتوں میں، ملجا یعنی جائے پناہ، جائے پناہ. فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ یہاں سے پڑھوں، عربی وہاں سے پڑھوں تاکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے، اس کے دین کی پناہ گاہیں ہیں. امر ہی، امر الہی کیا ہے؟ اس پہ بحث کر چکے ہم، اشارتاً گزری ہے ہمارے گزشتہ دروس میں بحث، یعنی امر الہی کیا ہے؟ امر الہی دین ہے، شریعت ہے، نفاذ ہے، امامت ہے، ان سب کی پناہ گاہیں کیا ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام ہیں. یعنی دین ان کے پاس پناہ لیتا ہے، نماز ان کے پاس پناہ لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کو بچانے والے کون؟ اہل بیت. دین کو پھیلانے والے کون؟ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و اطعت اللہ و رسولہ حتى ادا و جاہدت فی اللہ حق جہادی و تلوت کتاب اللہ، کہ آپ نے تلاوت کی، جہاد کا غدا کے، امر بالمعروف کیا. فرماتے ہیں کہ ولج امر ہی، یہ اہل بیت کا علمی اور روحانی مقام ہے کہ وہ پناہ گاہ ہیں. اس کے بعد وہ عیبت و علم ہی، اس کے بعد فرماتے ہیں وہ علم الہی کے مخزن ہیں، یعنی مخزن جہاں پہ خزانے رکھے جاتے ہیں. یہ یعنی اہل بیت کے ذریعے سے علوم الہی جاری و ساری ہوئے ہیں. اہل بیت رسول اللہ، رسول اللہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ہزار باب تعلیم دیے اور ہر باب میں سے میں ہزار ہزار دروازے کھولتا چلا گیا. چنانچہ یہ اہل بیت کی علمی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. اور اس کو فرماتے ہیں وہ موئل و حکم ہی، اور اس کی حکمتوں کے مرجع ہیں، یعنی خدا کی حکمتیں سمجھنی ہیں تو اہل بیت علیہم السلام کے پاس آنا ہوگا. خدا کے 73 حروف ہیں، اور 73 حروف میں سے خدا نے 72 حروف محمد آل محمد کو عطا کی ہیں، اور ایک حرف، ایک حقیقت اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے رکھی ہے کہ ہوا ہوا، وہ اللہ ہے، وہ غیب ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی اس تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی بھی وجود دنیا کو اس کی کما حق و معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اہل بیت خود کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم نے تیری عبادت نہیں کی جو حق عبادت تھا. کتنی عبادت کی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کا حق، اس کی شکر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ جو شکر کا، عبادت کا حق، معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے. 73 حقیقتوں میں سے 72 محمد آل محمد کو عطا کر دیے. اور پھر روایت میں ہے کہ فلاں نبی کو اتنے دیے، فلاں نبی کو اتنے دیے، فلاں نبی کو اتنے دیے، رسول اللہ کو 73، اور اس ضمن میں اہل بیت علیہم السلام کو 73 حقیقتیں عطا کی، 73 حرف عطا کیے. حرف سے مراد حقیقتیں ہیں، کہ وہ تمام عظمتوں کے باوجود وہ اللہ نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، رب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ اللہ ہے، وہ غیب ہے. اہل بیت اہل بیت ہیں، وہ بندے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں. یہ حکمتوں کے مرجع ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کہوف کتب ہی، کہف غار کو کہتے ہیں. سورہ کہف کیا ہے؟ کہوف اس کی جمع ہے، کہف غار. فرماتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا گھاٹیاں، یہاں پہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے کہف کا معنی جو ہے وہ بلند بالا چوٹیوں کو, بہرحال گھاٹیاں ہیں چوٹیاں ہیں, یعنی جس سے عظمت معلوم ہو. وجبال دین ہی, اور اس کے دین کے پہاڑ ہیں. بہم اقام انحا ظاہر ہی, ان کے ذریعے سے, کس کے؟ اہل بیت کے ذریعے سے اللہ نے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا. اللہ اکبر. خم کب آتا ہے انسان کی زندگی میں؟ جب انسان ضعیف اور لاغر ہو جاتا ہے, یا بڑھاپا اس پہ طاری ہو جاتا ہے, کمر جھک جاتی ہے. جب انسان اپنی صحت میں نہیں ہوتا, بیماریاں اس پہ ہجوم کر کے آ جاتی ہیں, غالب ہو جاتی ہیں, تو انسان کی کمر جھک جاتی ہے. فرماتے ہیں اہل بیت کے ذریعے سے اللہ نے دین کے خم کو, دین کے ٹیڑھا ہونے کو صحیح کیا ہے, سیدھا کیا ہے. یہ نہیں کہا صرف حضرت علی علیہ السلام سے, یہ نہیں کہا صرف جناب فاطمہ زہرہ سے, یہ نہیں کہا صرف مولا کائنہ سے, بہیب یعنی محمد و آل محمد کے ذریعے سے. یعنی ہر دور میں ہر امام کیا ہے, وہ اللہ کے رازوں کا امین, اس کے دین کی پناہ گاہ ہے. امیر المومنین ہو, امام حسن ہو, امام حسین ہو, جناب زہرہ ہو, کوئی بھی ہو, علم الہی کے مخزن یہ ہیں, حکمتوں کے مرجع یہ ہیں, یہ کتب آسمانی کی گھاٹیاں دین کے پہاڑ ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا ہے. ہر امام نے اپنے اپنے دور میں جو علمی اعتراضات شبہات ان کو دور کیا, علمی طریقے سے, کبھی جد جہد کر کے, کبھی خاموشی کے ذریعے سے, دین میں جو جھکاؤ اور ٹیڑھا پن آ رہا تھا, انحراف و بگاڑ پیدا ہو رہا تھا, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. یعنی اس کا مطلب کہ اہل بیت علم کے اس مقام پہ تھے. وَأَذْهَبَ اِرْتِعَادَ فَرَائِسِ, فرماتے ہیں اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکبی کو دور کیا. انسان پہ کپکبی تب طاری ہوتی ہے جب وہ ضعیف اور لاغر ہو جاتا ہے, تو اس پہ تھر تھراہٹ اور کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان کے اعضا جس طرح کپکپانے لگتے ہیں, یہ دین بھی اسی طرح بعض اوقات کپکپانے لگا. ہر دور میں اہل بیت نے دین کے ضعیف پہلوؤں کو, جو دشمنوں اور اغیار کے حملوں کی وجہ سے آ رہے تھے, ان کو دور کیا. اور آج بھی اس زمانہ غیبت میں, خواہ غیبت کبریٰ یا صغریٰ, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام امور کو دیکھ رہے ہیں علماء و فقہا کی روشنی میں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ آیت اللہ خامنئی کو یا آیت اللہ خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں, یا آغا سیسانی کو امام کیوں لکھا جاتا ہے. تو ان کے لیے خدمت میں عرض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ امام کے چار نائب تھے جن کو امام نے خود نامزد کیا تھا, اور اس کے بعد کہا کہ اب میرا کوئی نائب نہیں, جو نیابت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا انسان ہے, کوئی نائب نہیں ہے میرا جس کو میں نائب بنا کے جاؤں. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ امام کی نیابت دو قسم کی, ایک نیابت خاصہ ہے, ایک نیابت عامہ ہے. نیابت خاصہ یعنی وہ چار نائب یا نواب اربعہ جن کو کہا جاتا ہے, جو غیبت صغرا میں تھے, امام ان کے ذریعے سے ملتے تھے, ایک چیز. دوسرا کہ جب امام موجود ہے, پردے میں نہیں گیا, آنکھوں کے سامنے ہے, اس کی روش یہ ہے, اس کا اسلوب یہ ہے, اس کا میتھڈ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے سن رہا ہے, ان کے ذریعے سے مرتبط ہے اور رابطے میں ہے. تو امام جو اب پردہ غیبت میں جا رہی ہے, کیسے ممکن ہے کہ امت کو ایسے چھوڑ کے چلا جائے؟ اب یہاں پہ فیز چونکہ تبدیل ہوا ہے, یہ نیابت یہ غیبت صغرا تھی, تو یہاں پہ چار نائب. اب جو غیبت صغرا ہے اس کی مدت نہیں معلوم, لمٹ نہیں معلوم کتنی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ پر, رسول اللہ ایک غزوے میں جاتے تھے تو مدینے میں کسی نہ کسی صحابی کو چھوڑ کے جاتے تھے کہ تم نظم و نسق سنبھالو. وہ نبی جو عقل کل ہے, نور اول ہے, سب کچھ ہے, وہ جب ایک غزوے کے لیے جا رہا ہے تو شہر کو بغیر والی اور حاکم کو چھوڑ کے نہیں جا رہا, وہ امت کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وہ بغیر ہادی اور رہنما کے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے امام جو زمانہ غیبت میں غیبت صغرہ میں ہے، اس کی روش یہ ہے، اس کا میتھڈ یہ ہے کہ نائبوں کے ذریعے سے مرتبط ہے، سب لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ مختلف زمانے میں چار نائب تھے، اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے ملو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو ہزار میل دور رہتا ہے اس کے لیے سفر کرنا اتنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر نیٹ ورکنگ کی گئی ہے ان چار نواب کی طرف سے، نمائندے تھے مختلف شہروں میں، کہ جو در حقیقت یعنی سمجھ میں بات آتی، لاجک ہے یہ کہ انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اور وہ سب یہاں تک آتے تھے اور پھر وہ تمام باتیں امام کی خدمت پیش کی جاتی تھی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے ان کو خط لکھا کہ مولا مجھے حاجت ہوتی ہے کہ میں آپ سے اپنی حاجت اور مشکل کو بیان کروں، لیکن آپ دور ہیں، میں دور ہوں۔ امام کہتے ہیں اذا کانت لک حاجتا، جب بھی تمہیں حاجت ہو، فحرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، اپنے دل کی بات کو اپنے زبان پہ لے کر آؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی تم لاکھوں میل دور ہی کیوں نہ ہو، ہم تمہاری بات کو سننے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اتنی قدرت ہے اللہ بہت کو کہ وہ بات جو تمہارے منہ سے نہیں نکلی ہے اور تمہارے کان نے تمہاری بات نہیں سنی ہے، امام اس بات کو جاننے والا ہے۔ جو تمہارے منہ سے لفظ کے ذریعے سے نہیں نکلی اور تمہارے کان تک نہیں پہنچی، اس بات کو جاننے والا۔ اذا کانت لگا حاجت فحرک شفتیک، تمہیں حاجت ہو، حاجت پیش کرو، ہم تمہاری حاجتوں کو سنتے ہیں۔ قریب و بعید، دور و قریب، فرق نہیں ہوتا امام کے لیے۔ تو امام جب امام غیبت کبری میں جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بے آسرا وہاں کا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاتِ حَدِيثِنَا فَإِنَّكُمْ فَإِنَّهُمْ حُجَّةُ حُجَّتْ ہیں عَلَيْكُمْ تم پر، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور میں تم سب پر حجت ہوں، وہ میری طرف سے حجت ہیں۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ، جو روز مرہ نئے نئے واقعات سیاسی ہوں یا فقہی جو تمہیں پیش آئیں، واقعہ یعنی وقوع پذیر ہونے والے، آج ایک واقعہ، کل ایک واقعہ، دس سال بعد ایک واقعہ آئے گا، ترقی آئے گی، جدت آئے گی، سائنس میں، فلاں میں، فلاں میں، سیاسی مسائل ہوں، ان سب کے لیے ہمارے جو مجتہدین ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ نیا بات عامہ ہے، ان میں سے کوئی بھی، ہاں وہ امام خمینی ہو یا امام خامنہ ہو، یہ اس سے پہلے جب مجتہدین کے کوئی بھی عالم، مجتہد، مرجع یہ نہیں کہتے کہ میں نائب امام ہوں۔ آپ کو برعکس اقوال ملیں گے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ مجھے دینی رہبر مت کہیں، مجھے خادم کہیں، میں خدمت گزار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عراق میں خدمت کروں، آخر میں دو گز زمین مجھے مل جائے، یہ اتنا بڑا مرجع۔ اس کے بعد امام خمینی کہتے ہیں کہ مجھے رہبر مت کہو، مجھے خادم کہو۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو نائب امام نہیں کہتا۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اس نیابت عامہ کے تحت امام کہیں، حاجی کہیں، رہنما کہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس وقت دین کے، تو امام ان مجتہدین اور اس ولی فقیہ کے ذریعے سے در حقیقت دین کی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے سب امام کے زیر اثر، زیر سایہ ہیں، ایسا نہیں کہ امام نے چھوڑ دیا۔ آپ یہ کہ تصور کریں کہ صرف غیبت کبری تک کے لیے، صغرا تک کے لیے تھا، کبری میں کوئی انتظام نہیں، نہیں۔ دین کی روش یہ ہے کہ بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا جاتا، رابطہ رہے، وإلا انسان روز قیامت احتجاج کرے گا خدا کے سامنے، حجت لے کے آئے گا، دلیل لے کے، خدا بندہ میرے زمانے میں محمد زمانہ نہیں تھے۔ چنانچہ یہاں پر کیا ہے، علماء و فقہا کی عظمت اور مقام سامنے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جو اس وقت تشیع پہ حملے ہو رہے ہیں وہ علماء و فقہا اور مراجع پہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، وَأَذْهَبَا اِرْتِعَادَ فَرَائِسِ، جو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے دین میں اغیار کے حملوں کی وجہ سے، خدا آل محمد کے ذریعے سے اس کو دور کرتا ہے، اہل بیت محمد کے ذریعے سے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد لا یقاس بآل محمد علیہ وآلہ من ہذہ الامہ احد ولا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، آل محمد کے بارے میں اس امت کے درمیان کسی کو قابل مقایسہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کوئی انسان احد ایک آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ ان کا علم مقام اتنا ہے. اس امت، فرماتے ہیں کہ اس امت پر ہم ابدا، ابدا یعنی تا قیامت، ہم اساس الدین، یہ دین کی بنیاد ہیں. اہل بیت دین کی بنیاد، یعنی اہل بیت یعنی ولایت. ولایت صرف نعرہ نہیں ہے، نعرہ حیدری لگا لو ولایت ہو جائے گی. وہ ایک ایسے ہی صاحب کی میں تحریر پڑھ رہا تھا کہ کوئی صاحب تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، پان کھا رہے تھے، بال اجڑے ہوئے، ہاتھ میں شہپور، ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں کشکول. جناب یہ کون ہے؟ یہ فلاں شاہ صاحب، فلاں پیر صاحب ہیں. ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ کہنے کہ اللہ نے ان کو ولایت دی ہے. یہ کون سی ولایت ہے؟ اہل بیت کی ولایت ایسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ. جس کو نہ کھانے کی تمیز ہو، نہ پینے کی تمیز ہو، نہ بات کرنے کی تمیز ہو، یہ ولی ہوتے ہیں. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آیت اللہ بروجردی جو حضرت قوم گئے ہیں اور انہوں نے مسجد اعظم دیکھی. مسجد اعظم آج سے کوئی تقریباً کوئی 70 سال قبل پہلے تعمیر کی گئی تھی، کم سے کم 70 سال. اس کی جو تاریخ تعمیر ہوں مجھے یاد نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 70 سال تقریباً آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں. حرم جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا، جس کے بارے میں کہ ہم اہل بیت کا حرم قوم ہے. اہل بیت کے حرم، جناب فاطمہ معصومہ کے حرم کی بڑی تاکید ہے اور بڑی عظمت بیان کی گئی ہے. اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مسجد نبوی، اور علی علیہ السلام کا حرم نجف، اور ہم اہل بیت کا حرم عش آل محمد، وہ کیا ہے؟ قوم. تو وہاں پہ آیت اللہ بروجردی نے کہا یہاں پہ ایک بڑی مسجد تعمیر ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ایک سول انجینئر کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد اور یہ کنسٹرکشن اور یہ، انہوں نے ذہن میں جو نقشہ تھا. اس نے آیت اللہ بروجردی کو دیکھا کہ سادے سے کپڑوں میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ اتنی بڑی مسجد بنانے کے لیے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی فقیر مولوی ہے. ولایت، ولایت فقی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اسی لیے. تو ایک دفعہ آپ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے پردہ پڑا ہوا تھا، آپ نے کہا جاؤ اور ذرا اندر جھانک کے دیکھو. تو وہ اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا، تو وہاں مال و دولت سے بھری ہوئی بوریاں رکھی تھیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ان کا وجود نہیں تھا. اس نے کہا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ مسکرا ان کا جا کے دیکھو. یہ ہے ولایت. علماء و فقہا کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ولایت اہل بیت کے ذیل میں ان کو جو ولایت حاصل ہوئی ہے، بہت سے ناممکن کاموں کو انہوں نے ممکن بنا دیا. دامن وقت میں گنجائش نہیں. ولایت اس کو کہتے ہیں. ہر چور چمار کو ولی نہیں کہا جاتا ہمارے یہاں، جس کو نہ کھانے پینے کی تمیز نہ ہو. ہمارے یہاں دین کو آج کل مذاق بنا لیا گیا ہے. ہم اساس الدین، یہ دین کے اساس ہے آل محمد، یہ اہل بیت. مولا کائنات فرما رہے ہیں عماد الیقین، یقین کے ستون یہ ہیں. اسی لیے جب مولا کائنات پہ کے سر مبارک ضرب لگی ہے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت قدم خدا کی گر گئے. کون؟ جناب جبرائیل ندا دے رہے ہیں آسمان سے. یہ اہل بیت کا مقام ہے اور یہ اہل بیت کی سیرت ہے. تو دو قسم کی نیابت ہے، نیابت عام و خاص، اس کا جواب دے دیا. اور ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو نائب نہیں کہتا. امام کے قول کی روشنی میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو نائب کہیں. اور بھی صفات ہیں انشاءاللہ، وہ پھر اگلے خطبے میں. اس کے بعد بھی خطبہ نمبر 100، خطبہ نمبر 2، 107، اس کے بعد 142، 152، یہ سب اہل بیت کی علمی فضیلت کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. پھر دوسرا مسئلہ امامت اور رہبری کا ہے، اور تیسرا اولویت کا ہے، اور چوتھا دلائل سکوت کا. انشاءاللہ آئندہ دو جلسوں میں ہماری گفتگو انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی مقام کو سمجھنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے نقشے پر قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.